بارتی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل علی محمد آل محمد. عجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں صدیوں کے باوجود ہمارا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو ظاہری فاصلہ ہے صدیوں کا, اور جغرافیہ کے اعتبار سے بھی کہاں کربلا اور کہاں ہم لوگوں کی رہنے کی جگہیں, پروردگار عالم نے اس کے باوجود ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی عزا کی مجالس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ان عنایات کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, نسلاً بعد نسلاً, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام, ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا نمتان نے انسانوں کے اوپر اپنے لطف و کرم کی بے پناہ بارش کی ہوئی ہے, انسانوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, اتنی نعمتیں دی ہیں کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے. یہ جو خدا تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کام آتی ہیں, بہت اہم ہوتی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے کام آتی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ٹائم کم ہوتا ہے, فائدہ بھی کم ہوتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کام آتی رہتی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کام آتی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے جو ہمیں ہوا دی ہے, آکسیجن دی ہے جس سے ہمارا جسم چل رہا ہے, یہ بہت اہم نعمت ہے, لیکن یہ صرف دنیا میں کام آئے گی. آپ کو قبر میں جا کر آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو اور آگے جا کر آخرت میں آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آکسیجن بہت زبردست نعمت ہے, بہت اچھی نعمت ہے, بہت اہم نعمت ہے صرف دنیا کے لیے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو یہاں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی. ان نعمتوں میں سر فہرست ایمان کی نعمت ہے. اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے. اس نعمت ایمان نے ہمیں کہاں پہنچانا ہے، اس نعمت ایمان نے ہم سے کیا چاہا ہے، اس کے اوپر چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چونکہ یہاں پر ایک ہی مجلس کا پروگرام ہے اور وقت انتہائی کم ہے، اس اعتبار سے تو کسی حاشیے میں اور تفصیل میں جانے کی جگہ نہیں ہے، صرف چند امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس میں ایک اور چھوٹی سی مشکل یہ آ گئی ہے کہ میں جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتا ہوں وہاں کچھ پوائنٹ ضرور کہتا ہوں، تو اب وہ پوائنٹس بھی مجھے کہنے ہیں بہت تیزی سے، چونکہ یہاں پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور جو موضوع ہے اس کو بھی میں نے عرض کرنا ہے، اور وقت کا خیال رکھنا ہے خاص کر. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی حاشی اور تفصیل میں جائے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. بہت تیزی سے جو پوائنٹس مجھے عرض کرنے ہیں اپنے کام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ میں جس طریقے سے مجلس پڑھتا ہوں وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں معمولاً رائج ہے، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور میں مختلف طریقے سے پڑھتا ہوں. تو میں جہاں کہیں جاتا ہوں پہلی دفعہ، وہاں سب سے پہلے یہی بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ مجلس بعد میں شروع ہوگی، ابھی شروع میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، اور بیچارے مجلس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو میں شروع سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہی مجلس ہے، یہی مجلس ہے. تو میں وہ کیوں نہیں کر رہا جو سب کرتے ہیں؟ تو جو سب کرتے ہیں معمولاً اس کو میں خطابت کہتا ہوں، کہ بھائی یہ خطابت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک لہجہ بناتے ہیں، اس میں خاص طریقے سے بات کرتے ہیں، اس میں کہیں پر تھوڑا سا زور سے بھی بولنا ہوتا ہے، کہیں پہ تھوڑا ہلکا بولنا ہوتا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا اصرار کرنے کے لیے کچھ ہاتھوں کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں. میں یہ سب نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ اپنے کانٹینٹس پہ کرنا چاہیے. ڈیلیورنس کیسی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ڈیلیبریٹلی خطابت نہیں کی، اور اس کے بہت سارے اور پوائنٹس تھے. لوگ خطابت میں انوالو ہو جاتے ہیں، کانٹینٹس بھول جاتے ہیں، اور میں اس میں اپنے بچپن کے بہت سارے واقعات بھی سنا سکتا تھا. اگر یہ کبھی خمسہ ہوتا یا کچھ اور وقت ہوتا تو میں ایک دو چیزیں سنا دیتا. تو فی الحال بس اتنا کہ مجھے خطابت نہیں آتی ہے. جو مجھے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے دو تین پوائنٹس نکالتا ہوں اور اس کو سادہ زبان میں اسی طرح بات کرتے کرتے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اور میرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اہل بیت کا قرب حاصل کروں، اور جو یہاں پر اہل بیت کی محبت سے آئے ہیں وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات سیکھ کر ان کے اور زیادہ نزدیک آ جائیں انشاءاللہ تعالی. تو جو حضرات اس توقع سے یہاں پر آئے تھے کہ آج رات کوئی خطابت کرے گا، خطیب آئے گا، ایسا اگر کوئی آئے تھا تو اس سے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. میں جو کروں گا وہ یہی کروں گا جو ابھی کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد محمد. دو باتیں اور ہیں بہت تیزی سے، وہ بھی کہنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ لوگوں کی نالج تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہوگی لیکن پریکٹسز نالج کے برابر نہیں بڑھ رہی. تو مجلسیں ہر آدمی نے جو یہاں بیٹھا ہے اگر ہنڈریڈس تھاؤزنڈس کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں مجلسیں سنی ہیں. لیکن اس آدمی سے اگر کوئی پوچھے مجھ جیسے آدمی سے کہ بھائی تم نے کئی ہزار مجلسیں سنی ہیں، اس پہ پریکٹس تمہاری کتنی ہے، تو پریکٹس کافی کم ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ایشو نالج کا نہیں ہے، ایشو پریکٹس کا ہے. تو علم سے زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت عمل کا ہے. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کام ایسا کہوں جس کو آپ گھر جا کے کر سکیں. آج بھی میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا جس کو آپ گھر جا کے کر سکیں، بلکہ شاید یہیں سے کر سکیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہو. اور اس کے پیچھے ایک تھیم بھی ہے، اور تھیم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ریلیجیس گیدرنگس، ریچولس اور ہماری سرمنیز بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ریلیجن کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر حاصل نہیں ہو رہا، تو دلوں کے اندر اطمینان بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا، خاندان کی محبتیں بڑھ نہیں رہی ہیں بلکہ کم ہو رہی ہیں۔ تو مجھے یوں لگا کہ بھائی دین کا جو اثر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ اثر ہمیں نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے ایک سمجھ میں آئی کہ ہم دین کی نالج تو بہت رکھتے ہیں لیکن دین کی پریکٹسز ہماری نالج کے برابر نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار کرتا ہوں کہ بھائی عمل کی بات ہونی چاہیے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور ایک تیسری آخری بات اور پھر موضوع کی طرف، جو موضوع آج کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین کے حوالے سے اور خاص کر بی بی ام البنین کے حوالے سے ہے، ان کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ ایک تیسری بات مجھے اور کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے فیل کیا ہے کہ میرے جیسے بولنے والے بہت سارا ٹائم لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، تو دوسری قوموں کو سناتے رہتے ہیں، ان قوموں نے فی الحال نہیں سننا ہے، وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے، اور ہمارے جو بولنے والے ہیں وہ ان کو سناتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اب وہ سننے کو تیار نہیں ہیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام کی ہم لوگ باتیں نہیں کرتے۔ تو مجھے ڈائلیما یہ لگا کہ جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ یہاں ہیں نہیں، اور جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے کام کی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو میں زندگی میں طے کیا کہ میں دوسری قوموں کو نہیں سناؤں گا، میں جو کچھ کہوں گا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اگر کبھی چیلنج ہوا کہ بھائی دوسری قوم کو کنونس کرنے کے لیے کیا کہنا ہے، اس کو رپلائی کرنے کے لیے کیا کہنا ہے، اس کے لیے علیحدہ سیشن ہونے چاہیے جن کے اندر یہ باتیں کریں گے بھائی ان کو کنونس کیسے کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ کیا کریں، یہاں پہ اپنے لیے بات کریں تاکہ ہم ڈیولپ ہوں، ہم ڈیولپ ہوں گے تو دوسری قوموں کو خود بخود ایک انویٹیشن مل جائے گی کہ بھائی آؤ دیکھو یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، تو وہ خود بخود آئیں گے۔ تو میں جتنی بھی باتیں کروں گا وہ دوسروں کے لیے نہیں کروں گا۔ ایک آخری بات اور لگا دیتا ہوں، میں نے خود ظاہر مجلسوں میں، اب میں لاکھوں تو نہیں کہوں گا لیکن ہزاروں میں تو یقیناً بیٹھا ہوں، ہزاروں مجلسوں میں، اور پھر ظاہر ہے کہ مجلسوں کے ساتھ ساتھ مرثیے ہوتے ہیں، نوحے ہوتے ہیں، سو سلام، قصیدے، یہ سب میں میں بیٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ داد کس پہ دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کس بات پہ زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ تو میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو لوگ تھوڑی تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی شاعر شعر سنائے کہ دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے اس پہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک قانون نکالا ہے کہ ہماری قوم خود جنت میں جا کے خوش نہیں ہوتی، دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے خوش ہوتی ہے۔ اب میں نے اپنے لیے ایک ٹاسک سوچا، وہ یہ کہ مجھے دوسروں کو جہنم میں دھکیلنے سے پہلے دوستوں کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ خدا سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کوئی جہنم میں کیوں جائے، جو بھی جہنم میں جانے والے تھے وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو ہمارا ٹاسک یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جہنم میں ڈالیں بلکہ ان کو بھی جہنم سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اللہ قاضی ہے، اللہ حاکم ہے، جو جس کو سزا دینا ہوگی وہ دے دے گا۔ انبیاء اس طرح کہتے تھے، اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے آوان و انصار کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ میں نازل تو کروں گا لیکن جو نہیں مانے گا ان کو میں بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں کہا خدایا تو حاکم، تو مالک، بخشتا ہے تیری مرضی، سزا دے گا تیری مرضی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سب کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارے پوائنٹس ختم ہو گئے، اب میں اس موضوع کی طرف آؤں گا جو میں نے آج کی مجلس کے لیے سوچا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ظاہر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ چند منٹ میں کوئی ایسی بات کروں جو بعد میں بھی فائدے میں آئے۔ मेरे सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने भी है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि हमारी जनरेशंस इस सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करेंगे। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकलने वाले हर आदमी के सामने मौजूद है। अच्छा, इसके पीछे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं, कुछ रियलिटीज़ भी हैं जो हमारे चैलेंज को बढ़ा रही हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइग्रेंट्स अगर मुसलमान होती है, दीनदार होती है, तो सेकंड जनरेशन में ड्रॉप आउट कितना है और ये ड्रॉप आउट थर्ड जनरेशन में कितना है। तो कुछ कंट्रीज में ये ड्रॉप आउट यानी फर्स्ट जनरेशन दीनदार थे, सेकंड में कम हुआ, थर्ड में और कम हो गया। कुछ कम्युनिटीज के अंदर ये ड्रॉप आउट 80% है, 80% एज पर स्टैटिस्टिक्स। और जो मैं रेफर कर रहा हूँ ये कैनेडियन स्टैटिस्टिक्स को रेफर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम यूके के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं हमसे, लेकिन बहरहाल ये मुझे अंदाज़ा है कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सूरत हाल अजीब है। तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें कि ये मामला हमारे सामने ना आए। अच्छा, हमने ऐसा भी देखा है, मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई हमने ये देखा है कि एक बच्चा है, कोई हमारे दीनियात सेंटर्स में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तिलावत अच्छी है, मसलन नशीद अच्छे पढ़ता है, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेता है, एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। जैसे ही कॉलेज तक पहुँचता है मामला ख़त्म। ये बहुत हुआ है। तो हमारे पास ऐसी बच्चियों की कहानियां भी मौजूद हैं कि जो जब अपने दीनियात सेंटर में थीं तो बेहतरीन हिजाब था, कॉलेज में गईं तो मामला ख़त्म हो गया। तो हमें सोचना पड़ता है कि जो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चे बच्चियों को, इस ट्रेनिंग में हमें क्या कहना है इनको। अच्छा, इसी तरीके से ये तो मैंने बच्चों बच्चियों के ऊपर रखा है, और भी हमारे सामने मसाइल हैं। वो क्या मसला है भाई? हमारे सामने मसला है कि एक कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मिसाल के तौर पर काम भी अच्छा करते हैं कम्युनिटी के अंदर, लेकिन जब बाहर जाकर उनकी प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं तो आदमी हैरान रह जाता है कि ये वही बंदा है या नहीं। ये भी है हमारे सामने। इन सब के पीछे एक और मुश्किल है, हम सब की फैमिलीज दीनदार हैं तो ये डिवोर्स का रेशू क्यों इतना बढ़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो मेरे सामने, चूंकि मैं तो दीन का स्टूडेंट हूं और मुझे 34 इयर्स हो गए स्टूडेंट बने हुए, तो मेरे सामने सारे चैलेंजेस आते हैं कि भाई यहां जो हम सिखा रहे हैं लोगों को दीन, इसमें क्या कमी है। और कमी ना समझो, हमारी गलती समझो कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है लोगों में और हम अपनी जिंदगियों के अंदर भी ये अप्स एंड डाउन्स देखते हैं कि एक दफ़ा कभी होता है हमारा दिल बहुत ज़्यादा चाहता है दीन के लिए, कभी देखते नहीं, एकदम मामला ख़त्म हो गया। कभी कोई आदमी, मैंने पता नहीं कितने केसेस देखे, नमाज शब एक एक घंटे दो दो घंटे की पढ़ता था, फिर बाद में कहता है अभी तो मैं नमाज फजर भी नहीं पढ़ रहा। ये सब क्यों होता है, ऐसा कहाँ पर कमी आती है? तो उसको मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, और इंशाअल्लाह इस लिंक के साथ कि जो इस मुनासिबत में है वो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की ख़वातीन की मुनासिबत कि अय्याम हमारे पास हैं, ये बीबी के नाम से मशहूर हैं, और जो मुनासिबत आपके यहाँ इस सेंटर के अंदर है वो बीबी उम्मुल बनीन के हवाले से है। इन तमाम मुकद्दरात इस्मत अहले बैत की ख़वातीन पर दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद एहसान मोहतरम। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि कमी कहाँ पर है, मैं मामूलन एक मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल मेरे अपने मुल्क से है। आपके यहाँ शायद ये मिसाल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी, लेकिन आप इसको एहसास कर सकते हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा पर लोग जानवर कुर्बान करते हैं, पता नहीं जिन अफ्रीकन कंट्रीज से आप लोग आए हैं वहाँ पर عید الاضحیٰ پہ جانور قربان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور میں کراچی میں رہتا ہوں, جہاں میں رہتا ہوں اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر جانوروں کی منڈی لگتی ہے, تو لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں. تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جو لوگ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرنا مستحب ہے, اس لیے جانور قربان کر رہے ہیں. اچھا, کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو مستحب ہے اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے, لاجک کیا ہے, کیوں قربان کریں, کیا سوچ کے قربان کریں؟ یہ نہیں پتہ. یہ پتہ ہے جانور قربان کرنا مستحب ہے. اچھا, اس میں بھی کچھ راز ہے کہ یہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں یہ مستحب اتنا مشہور کیوں ہے, اور بھی بہت سارے مستحب ہوتے ہیں, وہ اتنے مشہور کیوں نہیں ہیں؟ علیکم السلام. بھائی آپ ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, کیا وہاں عید الاضحیٰ پہ اتنے جانور قربان کرتے ہیں جتنے ہمارے یہاں کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام کا انوائرمنٹ ہے اس میں کیا انٹریکشنز ہوئے ہیں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا. لیکن بہرحال ہے مشہور. تو کیا فلسفی کلیئر ہے لوگوں کے لیے؟ نہیں, فلسفی کلیئر نہیں ہے, کر رہے ہیں. اچھا, آج کل جب جانور قربان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جانور لے کر آتے ہیں, لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں ہم کتنا مہنگا لے کر آئے. پھر جانور قربان کرنے سے پہلے بچے اس جانور کو لے کے گلیوں میں گھومتے ہیں, اس کا تماشا لگاتے ہیں. ایک بندہ خدا ہے, بہت مشہور ہے کراچی میں, وہ بڑے مہنگے مہنگے جانور لے کر آتا ہے, پھر جو آدمی جانور دیکھنے آتا ہے اس پہ ٹکٹ لگا دیتا ہے. ہے پریکٹیکل ہی ہے, کوئی کہانی نہیں ہے, ٹکٹ لگاتا ہے. تو اس کے بعد جب جانور کٹتا ہے تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں. ایک ایک مہینے تک گوشت کھاتے رہتے ہیں, فریزرز میں اس کو فریز کرتے ہیں. یہ پریکٹس ہے. اللہ نے قربانی کس لیے رکھی تھی, کیوں رکھی تھی؟ یہ قربانی کس کی یاد میں تھی؟ یہ بھی سب کو یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا, اس کی یاد میں تھی. تو جو لوگ جانور خریدتے ہیں, رکھتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, یہ حضرت ابراہیم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی اور عبودیت میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا, یہ سوچتے ہیں؟ نہیں. یہ کیا سوچتے ہیں؟ ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ مور دین 90% کو, یہ بھی کم کہہ رہا ہوں, مور دین 90% کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمارے پاس روایتوں میں اشارہ ہے کہ جب جانور قربان کرنے لگو تو خدا سے کہو کہ خدایا آج تو میں جانور قربان کر رہا ہوں, کل ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو قربان کروں گا. آج تو جانور قربان کر رہا ہوں لیکن یہ میں کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں, جنہوں نے تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا, میں بھی اگر ضرورت پڑی تو کل اپنی اولاد کو قربانی کے لیے بھیجوں گا. کوئی سوچتا ہے یہ؟ نہیں. یہ جو دین ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ دین ہے جو اوپر اوپر تو ہے, اندر نہیں ہے. یہ کھوکھلا ہو گیا ہے. اب اس کو ٹیکنیکلی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں پریکٹس تو ہے, فلسفی نہیں ہے اس کے اندر. اور تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کریں تو پریکٹس ہے, ویلیوز نہیں ہے. ویلیوز, ویلیوز کیا تھیں بھائی؟ جانور قربان کرنے کے پیچھے ویلیو تھی سیکریفائس. کیا یہ ہے؟ جو آدمی اپنے گھر میں گوشت کا ذخیرہ کر رہا ہے, اسٹوریج کر رہا ہے, ایک مہینے تک گوشت کھا رہا ہے, یہ قربانی کی کوئی سینس فیل کر رہا ہے کیا؟ یہ تو نفس پرستی ہے. یہ تو اپنے ڈیزائرز کو فلفل کر رہا ہے، یہ کون سی قربانی دے گا؟ اس کے اندر کوئی پریکٹس ویلیوز کریٹ نہیں کر رہے ہیں، سیکریفائس کی ویلیو، اوبیڈینس کی ویلیو، یہ سب اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ دین کیسا ہے؟ یہ دین وہ ہے جو نعرے پر ہے، فکر پہ نہیں ہے. تو عربی میں اگر میں اس کو کہوں، عربی یا فارسی میں، تو ہم کہتے ہیں شعار تو ہے، شعور نہیں ہے. ایک شعار ہوتا ہے نعرہ، ایک شعور ہوتا ہے فکر. اس میں نعرہ تو ہے لیکن فکر نہیں ہے. اچھا، یہ صرف عید الاضحیٰ میں ہے یا ہر جگہ ایسا ہی ہے؟ دو مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اب تو الحمدللہ ٹریولنگ اتنی آسان ہو گئی ہے، سب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، سب لوگ حج پہ جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں. تو ایک آدمی حج پہ گیا، مولا چوتھے امام نے اس سے سوال کیا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام نے پوچھا تم حج پہ گئے تھے، جب تم نے احرام باندھا تو تم نے یہ سوچا تھا؟ وقت کم ہے ورنہ میں پوری روایت سناتا آپ کو. امام نے کہا تم نے احرام باندھتے وقت یہ سوچا تھا؟ اس نے کہا نہیں. امام نے کہا کہ جب تم نے عمرہ کیا تو تم نے یہ سوچا تھا؟ کہا نہیں. امام نے ایک ایک سٹیپ کو پوچھا، طواف کیا یہ سوچا، تم جب سعی کر رہے تھے تم نے یہ سوچا، جب تم نے قصر کیا تو یہ سوچا، ایک ایک عمل کو، قربانی کا بھی، یہ قربانی بھی اسی میں ہے، تم نے یہ سوچا؟ نہیں. سب ختم ہو گیا. اس نے کہا مولا میں نے کچھ نہیں سوچا، یہ میں نے صرف پریکٹس کی. تو امام نے فرمایا کہ تمہارا حج صحیح نہیں ہے، تم اپنا حج اگلے سال دوبارہ کرو. روایت موجود ہے، روایت موجود ہے. امام نے فرمایا تمہارا حج صحیح نہیں ہے، حج دوبارہ کرو. کیوں؟ تمہیں پریکٹس کے اندر کوئی لاجک ہی نہیں ہے، تمہیں پریکٹس میں کوئی ریزننگ نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے تمہارے پاس. مثال کے طور پر طواف کا کیا شعور ہے؟ طواف کا ایک شعور ہے. صبح میں نے اشارتاً عرض کیا تھا، بھائی میں طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کے گرد، خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھتا ہوں، سات چکر لگاتا ہوں، اس کا شعور کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا شعور یہ ہے کہ تم خدا سے کہنا کہ خدایا آج میں اپنے چکر کے بیچ میں تیرے گھر کو رکھ رہا ہوں، تو میری ساری زندگی کو اپنے وجود کے اوپر چلا دے، میری زندگی تیرے حکم پہ چلے، میری زندگی میں فوکس تیرا حکم ہو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اوبیڈینس. جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کیا کہ اب میری لائف میں فوکس ڈیزائرز نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کا حکم ہوگا؟ نہیں. جو لوگ کربلا زیارت پہ جاتے ہیں، واپس آ کر اسلام کے لیے قربانی کا وعدہ کر کے آتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے. یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ دین ہے، پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، لاجکس نہیں ہیں، فلسفی نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہیں. اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ نیکسٹ جنریشن ریچولز کو فالو نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ ان پریکٹسز کا جو رزلٹ ملنا چاہیے تھا وہ رزلٹ نہیں دیکھتی. نیکسٹ جنریشن میں کچھ لوگ رزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ان پریکٹسز میں رزلٹ ڈال دیتے ہیں، وہ امپروو ہو جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ اچھا ہوتا ہے بعض جگہ، اکثر ایسا نہیں ہوتا. بچے پریکٹسز سے تھک جاتے ہیں بغیر لاجک کے. ہو مثلا نماز میں صرف فزیکل جیسچرز ہیں یا لاجک بھی ہے؟ لاجک بھی ہے. کتنے پرسنٹ نماز پڑھنے والے لاجک کو سوچتے ہیں؟ مثلا کیا لاجک؟ چھوٹی سی لاجک عرض کرتے ہیں، چونکہ میں نے دونوں تینوں سیکریفائس پہ کہیں ہیں تو اس میں بھی لاجک سیکریفائس والی پکڑتا ہوں. مثلا ہم رکوع کرتے ہیں، ہمارے پاس رکوع میں سٹینڈرڈ ہے، کمر سیدھی رکھو اور گردن نیچے نہیں رکھو، گردن سیدھی رکھو، یوں گردن نیچے نہیں جھکاؤ، اس طرح رکھو تاکہ بیک کے اوپر پلین ہو جائے. کیوں؟ روایت کہتی ہے تم اپنی گردن نکالو آگے اور اللہ سے کہو خدایا تیری راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں. کتنے پرسنٹ لوگ رکوع کرتے وقت یہ سوچتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں سوچتے، جو کرتے ہیں تو نہیں سوچتے، وہ تو چھوڑ ہی دو، جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے. مثلا جب ہم کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوت ہی اقوم و اقعد، اللہ کی دیوی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. جب یہ کہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں؟ نہیں. تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے جس میں پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، لاجک نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے. یہ دین سوسائٹی کو صحیح کر لے گا، یہ بچوں کو ٹرین کر لے گا؟ نہیں، اس سے بچے ٹرین نہیں ہوں گے. تو جب ان کو سوسائٹی میں چیلنجز آئیں گے تو یہ ریچولز جن میں لاجک نہ ہو، نعوذ باللہ، یہ بچا لیں گے انہیں؟ نہیں. ان کو ہم نے اوبیڈینس سکھانی تھی، ان کو ہم نے اسلام کی ویلیوز میں سیکریفائس سکھانی تھی، ان کو ہم نے یہ سکھانا تھا کہ بیٹا اسلام کے اندر اصل رسپیکٹ کس چیز کی ہے. ہم نہیں دے سکے. اگر ہم نہیں دے سکے تو ہمارے بچے کیا کریں گے پھر؟ یہ ہماری پرابلم ہے. اور جب تک یہ پرابلمز ہماری سوسائٹی میں باقی رہیں گی، ہم اپنے دین کا وہ رزلٹ نہیں لے پائیں گے. کون سا رزلٹ؟ خدا متعال فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور ابھی میں نیچے اتر کر کسی ڈاکٹر کو پکڑوں اور ڈاکٹر سے کہوں میرا دل پریشان ہوتا رہتا ہے، کوئی میڈیسن دینا، تو ڈاکٹر مجھ سے کیا کہے گا؟ کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے آیت پڑھ رہے تھے دوسروں کے لیے، تمہارے کسی کام نہیں آئی کیا؟ بھائی جب تمہارے دل کو پیس نہیں ملا ہے تو تم دوسروں کو کیا کہہ رہے تھے کہ تمہیں پیس ملے گا، ٹرینکوالٹی ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ تم کو خود نہیں مل رہا ہے. عربی میں ایک محاورہ کہتے ہیں فاقد الشے لا یعطی، جس کے اپنے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اگر ہمارے اندر دین نہیں ہوگا تو ہم بچوں کو دیں گے کہاں سے؟ دیں گے. البتہ بچوں کے اپنے مسائل ہیں، ابھی میں ساری فائرنگ اس طرف سے کر رہا ہوں، بچوں کے اپنے ایشوز ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے غلطی کی ہے، ہم نے اپنے ریلیجن کے اندر لاجک نہیں رکھی ہے. دین نے دی تھی، ہم نے نکال دی ہے، اس سے ہم ہرٹ ہو رہے ہیں، ہماری سوسائٹی ہرٹ ہو رہی ہے. اچھا، جب تک ہم اپنی ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں تھے، اس ماڈرن ایرا سے پہلے تھے، وہ ٹریڈیشنلی سب چل رہا تھا. اب چیلنج آیا ہے، ہر طرف سے آئیڈیالوجیز کی بمبارٹمنٹ ہے، اور ہمارا بچہ ہم سے پوچھ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب مثال کے طور پر ہمارا بچہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو ہم کام کرتے ہیں، اس میں کسی کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں یا انجسٹس کر رہے ہیں؟ تو مثال کے طور پر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں جس سے خوب پیسہ کما رہا ہوں اور اس میں جسٹس نہیں ہے، اور پھر میں مجلسوں میں بیٹھتا ہوں کہ امام نے جسٹس کے لیے سیکریفائس دی، تو بچہ آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ بابا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ بہت بڑا ایک عجیب بات ہوئی میرے ساتھ کچھ وقت پہلے لندن میں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وقت آخر پر ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. شاید یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ہو گیا ہو. تو ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا جہاں سب لوگ، زیادہ تر لوگ مجھ سے بھی ایج میں زیادہ تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا مولانا میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی، इस तरह की बात की, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं थे। उसने कहा एक प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा मौलाना मेरे साथ मसला ये हो गया है कि मेरा बेटा ज़्यादा दीनदार हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या मसला है ये, तो हम यहाँ किस लिए बैठे थे? हम तो इसीलिए बैठे थे भाई दीनदार हो। तो कहने का नहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने कहा भाई ज़्यादा दीनदार का मतलब क्या होता है, दीनदारी तो अच्छी चीज़ है। तो उसने कहा ज़्यादा दीनदार इतना हो गया है कि अब सुबह को मुझसे पूछता है कि फजर की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ता मैं। मैंने कहा भाई इसमें क्या बुराई है, आपने सेंटर बनाया था, आपने कम्युनिटी को जमा किया था, दीन के नाम पर आप थर्सडे को जमा होते हैं, फ्राइडे को जमा होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई फ्राइडे को तो जमा होते हो, ये फजर पे क्यों नहीं बैठते, फजर भी नमाज पढ़ो। तो उसने कहा मौलाना सीरियसली स्पीकिंग, उसने बहुत अजीब बात कही, ये कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हुआ। उसने मुझसे कहा मौलाना जब हम यहाँ आए थे ना, तो हमने सेंटर्स अपनी सोशलाइजेशन के लिए बनाए थे, वी वर नॉट दैट सीरियस अबाउट रिलीजन, दे बिकेम सीरियस, अब हमको ट्रबल है। हमने सोचा था कि हम वीकेंड्स के ऊपर मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे तो सेंटर में मिलेंगे, ये लोग सीरियस हो गए हैं, ये बिजनेस में भी मेरे हाथ डालता है और कहता है ये बिजनेस में ऐसा क्यों कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सही नहीं है, ये जो तुमने किया ये इनजस्टिस है, ये जो तुमने वहाँ पर किया था वो सही नहीं था, अब यहाँ पर फिर वही गलत हरकत करो, ये सही नहीं है। ये इस तरह सी बातें करता है, ये मॉडर्न टाइम है। अगर प्रैक्टिस में लॉजिक नहीं हुई तो दो रास्ते होंगे, या लोग भाग जाएंगे या हमसे ज्यादा दीनदार होंगे, हमसे ज्यादा दीनदार होंगे। अभी क्या करना चाहिए, सिंपली जो भी काम आप दीन में कर रहे हैं, मैंने कहा था प्रैक्टिकली कुछ चीजें एडवाइस करूंगा, आप दीन के लिए कोई भी काम कर रहे हैं अपने आप से क्वेश्चन करें, दीन ये क्यों करवा रहा है, दीन क्यों करवा रहा है। छोटे छोटे कामों पर अपने आप से सवाल पूछें। मसलन ईसाले सवाब की मजलिस होती है, मुर्दों के लिए होती है, जिंदों के लिए होती है, जिंदों को फायदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या फायदा है? दीन मुर्दों के लिए आता है या जिंदों के लिए? तो हमारा दीन ज्यादातर मुर्दों के क्यों काम आ रहा है? हमारा कुरान जिंदों के काम आता है या मुर्दों के? हमारा कुरान मुर्दों के काम आता है, नाउज बिल्लाह ताला, जबकि कुरान जिंदों के लिए आया था। ये हमारी मिस्टेक्स हैं, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं दीन के लिए उसके ऊपर गौर करें कि हम क्यों कर रहे हैं। जब आप नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं क्यों खड़े हो रहे हैं? खुदा ने कैसा चाहा था कि खड़ा हूं? जब खुदा अनुमतान मुझसे कहता है कि भाई लोगों के साथ जस्टिस करो, ए दिलू हो अकरबो लित्तक्वा, वो अदल क्या कहता है? अदल किसे कहते हैं? इसके ऊपर गौर करना चाहिए, वैल्यूज को अपने अंदर लेकर आए। खुदा अनुमतान फरमाता है ला तुबतलू सदकातकुम बिलमन वल इदा, तुम अपने सदकों को एहसान दिखाकर अजियत देकर जाया मत करो। कुरान करीम फरमाता है तुम उसमें से दो जो हमने तुम्हें दिया है, और इस हालत में देना कि तुम्हारे दिल में हमारा खौफ होना चाहिए। बहुत खूबसूरत आयतें हैं, उसमें से दो जो हमने दिया है, इसका मतलब क्या है? कह रहे माल तुम्हारा नहीं है, माल हमारा है। फिर उसके बाद कहता है जब दो वकुलूब हम वजीला, उनके दिलों में खौफ होता है जब वो देते हैं, दिलों में खौफ होता है। इसका मतलब अगर कोई शोबाजी के लिए दे तो वैसी कबूल नहीं होती। ये सब वो वैल्यूज का सिस्टम है जो हमें कुछ सिखा रहा है। नाउज़ु बिल्लाह ताला, हम लोगों के साथ जो इस वक्त मुश्किल बनी हुई है, हम वैल्यूज पे काम नहीं कर पा रहे। हम ऊपर ऊपर दीन के ऊपर काम करके नाउज़ु बिल्लाह ताला अपने आप को खुश कर रहे हैं। ये चैलेंज इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इस जमाने का जो चैलेंज है दीन के नाम पर, वो सिर्फ एक रास्ते से हल होगा, दीन अपनी प्रोडक्टिविटी दे तो हल होगा। और दीन कंफर्म अपनी प्रोडक्टिविटी देगा जब हम दीन के डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके शैलो होल तक ना रुकें, फिर उसकी डेप्थ के अंदर जाएं। تب آپ کو اور مجھے دین اثر دے گا، پھر ہماری فیملیز کے اندر محبت بھی بڑھے گی، پھر ہمیں دیکھ کر دوسری کمیونٹیز کہیں گی کہ ہمیں ایسا بننا ہے. جو ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کے لیے دین کے داعی مبلغ بن جاؤ اپنی زبانوں کو استعمال کیے بغیر، عمل کے ذریعے. وہ عمل صرف یہ ریچولز نہیں ہیں، ہر چیز ہے. تو مثال کے طور پر بالکل آخر پر لے جاتے ہوئے، مثلا سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اپنی فیملی کے اندر کیسا مشہور ہوں، میری لائف کیسی ہے. اور ان تمام باتوں کے بعد عزیزان محترم، ہم سب منتظر ہیں وقت کے امام کے. کیا امام ہمارے راز نہیں جانتے؟ بھائی جب خدا کسی کو حکومت دیتا ہے، ولایت دیتا ہے، ہادی بناتا ہے، تو اسے ایسا ہادی بناتا ہے جس کو اپنے ساتھ چلنے والوں کا پتہ نہیں ہوتا یا اس کو پتہ ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور میں صرف چند جملے، چونکہ واقعا بہت ساری چیزیں انسان کہنے لگتا ہے تو بعض اوقات کوئی بھی چیز کنوے نہیں ہوتی، ایک جملے میں صرف اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آج رات امام آئیں ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے؟ بس اس کو سوچ لیں، اور پھر یہ سوچیں کہ کون سی چیز ہے جو پرابلم ہے، اسے سالو کریں. اپنے جو جوان بچے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا، دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ایک سوال اپنے آپ سے کرتے رہیں، جو میری زندگی ہے یہ تو میں جانتا ہوں، اسے امام ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ جو 1100 سال انتظار تھا وہ میرے جیسے لوگوں کا تھا یا مجھ سے بہتر لوگوں کا چاہیے امام کو؟ کیسے لوگ چاہیے؟ جو خرابی ہے اسے دور کرو، ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں لانا ہے، جو خرابی ہے اسے دور کرو، اچھے انسان بنو. اسی کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، اپنے اب جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اسے سمرائز کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں اصرار کیا کہ دین میں کچھ پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، لیکن ریچولز کے پیچھے لاجک ہے، فلسفی ہے. اگر میں اور آپ فلسفی پہ کام نہیں کریں گے یہ دین ہمیں اپنا اثر نہیں دے گا. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جانور کی قربانی ہوتی ہے لیکن کوئی لوگ سیکریفائس نہیں سیکھ رہے، بلکہ اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر ہو رہا ہے، اسی کے طرح عمرے میں ہو رہا ہے، طواف میں ہو رہا ہے، اسی طرح زیارتوں پہ جب جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو خدا نہ کرے لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جائیں، تو پھر چینج کیسے آئے؟ سیکھ کے آنا چاہیے، اور یہ سیکھنے کا عمل ہر کام میں کریں. تو آپ مثال کے طور پر نماز پڑھیں تو اپنے آپ سے پوچھیں، بھائی یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ لوجک کیا ہے؟ یعنی کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا کے دین پہ کوشچن کرنا شروع کر دوں، بلکہ میں یہ سوچوں کہ جو خدا نے مجھے سکھایا ہے وہ کیا سیکھنے کے لیے سکھایا ہے. رکوع کیوں دیا؟ کیا سیکھنا ہے مجھے؟ نماز، مجلس، عزا، سب کچھ کسی وجہ سے، قرآن اسی طریقے سے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، پھر اپنی زندگی کے اندر کانسیپٹس کو تلاش کریں. کانسیپٹس کو، وقت کے امام آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، ڈھونڈوں اپنی زندگی میں. اگر دنیا ظلم سے بھری بھی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ظلم کر کر کے فائدے اٹھا رہا ہوں. جب تک امام نہیں آئے فائدہ تو اٹھاؤں؟ نعوذ باللہ. کسی نے، میں ایک زمانے میں ٹیلی ویژن دیکھتا تھا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا جب امام آئیں گے تو یہ ٹی وی چینلز رہیں گے؟ اس نے کہا جب امام آئیں گے تو ٹی وی چینلز ہوں گے؟ نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ امام کا انتظار نہیں کر رہے کیا؟ ہاں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا پھر جو چیز پتا ہے کہ امام قبول نہیں کریں گے آپ نے کیوں قبول کی؟ سوسائٹی میں کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں کر سکتا. اپنے گھر میں ٹی وی بند نہیں کر سکتا. کون ٹیون کر رہا ہے اسے؟ میں. مجھے پتا ہے امام اس کو دیکھ رہا ہوں تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. دیکھیے ایک فارمولا مل گیا. جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھیں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اگر پتا ہے کہ امام ناراض ہوں گے تو کیوں کر رہا ہوں؟ میں آج صبح کو سوؤں تاکہ صبح 9 بجے, رات کو سوؤں تاکہ صبح 9 بجے اٹھوں گا, 8 بجے اٹھوں گا نماز کے بعد, امام خوش ہوں گے؟ کیوں کر رہے ہو پھر؟ تو مجھے صرف یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کرنا ہے تاکہ آپ اس ایک جملے کو پکڑ لیں. جو بھی کام کر رہے ہوں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اس سے امام خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے تو کر لو, نہیں خوش ہوں گے مت کرو. کیونکہ امام کو ناراض کر کے آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی, آپ کو کوئی سکون نہیں ملے گا, آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی. تو اپنی زندگی میں ایک سوال کرتے ہو, آپ کی میری زندگی بہترین ہو جائے گی؟ بس دو سوال ہو گئے. جب بھی دین کا کوئی کام کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو دین یہ کام کیسا دیکھنا چاہتا, نماز کیسی چاہتا ہے, عزا کیسی چاہتا ہے, عمرہ حج کیسا چاہتا ہے, زیارت کیسی چاہتا ہے, اس کو پوچھو. کوئی تعلیمات ہیں اس میں, کس طرح کی باتیں کہیں ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ جسم کیسا ہو, یہ کہ ذہن میں کیا ہو, اسے ہی پوچھو. آپ اور میں وضو کرتے ہیں, چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے وقت کیا سوچوں؟ دعا کہہ رہی ہے پانی ڈالتے وقت یہ سوچو کہ خدایا قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, تو میرے چہرے کو نورانی کر دے. اچھا خدا نورانی کر دے اور میں اس کی نورانیت کے لیے کچھ نہ کروں؟ نہیں, تم بھی نورانیت کے لیے کرو. کیا کروں؟ استغفار کرو. جس چہرے پہ خدا کی یاد میں آنسو گریں گے اس کو خدا نورانی کر دے گا. قرآن کریم فرماتا ہے متقین سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. کرو استغفار, انابہ کرو. انابہ کیا ہے؟ اکیلے میں خدا کو یاد کرنا. یاد کرو, انابہ ہو گیا. ایک ایک کوالٹی پکڑو, اس کو اپنے اندر لے کر آؤ. قرآن کے نقشے کے اوپر آپ اپنی ذات کو بنا لیں, پھر آپ کی سوسائٹی بھی صحیح ہے, آپ بھی صحیح ہیں, سوسائٹی کو آپ کے وجود سے فائدہ بھی ہوگا, آپ کا دین بھی پھیلے گا, امام آپ کو قبول کریں انشاءاللہ. تو عزیزان محترم, دو پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں رہ جائیں, چونکہ باقی سب ذہن سے نکل جائے گا 15-20 منٹ کے بعد. دو پوائنٹ جو ذہن میں رہ جائیں, نمبر ایک, جب بھی دین کا کوئی کام کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو یہ کیوں کر رہا ہوں, دین نے کیسا چاہا ہے, رکوع کیسا چاہا, سجدہ کیسا چاہا, سلام کیسا چاہا. یہ ابھی زیارت پڑھیں گے نا ہم لوگ تھوڑی دیر میں, ابھی ہمارے اصغر بھائی ماتم کروائیں گے, اس کے بعد ہم لوگ زیارت پر. پوچھنا اپنے آپ سے یہ زیارت مجھے کیسی پڑھنی چاہیے. ایک پوائنٹ کہوں گا, زیارت ایسی پڑھو جیسے جس کی زیارت پڑھ رہے ہو وہ سامنے کھڑے, آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی. جو کام دین کا کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیسے کرنا ہے, دین نے کیسے کہا ہے, لاجک کیا ہے. فزیکل جیسر بھی پوچھیں, لاجک بھی پوچھیں. دوسری بات کیا ہوئی, جب بھی کوئی کام کر رہے ہو اپنے آپ سے پوچھو اس سے امام خوش ہوں گے یا نعوذ باللہ ناراض ہوں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہماری تمام تر کمی کے باوجود ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب کی. ہم میں بہت کمی تھی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر سزا ملتی تو ہم اس فرش عزا سے محروم ہو جاتے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے فرش عزا کے دروازے کھول دیے, ہمیں آنے کی اجازت دے دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دروازے کھولے ہیں، تم اور اچھے بنو، اور بہتر بنو۔ وہ ہم سے امید کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے لطف و کرم میں کوئی کمی نہیں کی، اور جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کی کوالٹیز میں سے، ان کی صفتوں میں سے صفت جو اہم ترین صفت ہے وہ کرامت ہے۔ کریم، خدا کے کریم نمائندے، ان کی کرامت میں ہمیشہ گنجائش ہے قبول کرنے کی، ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مولا ہمیں یہ چاہیے، فوراً نصیب کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میں یہاں تک آئے، اگر آپ ان کی محبت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ اپنی محبتیں آپ کو نہ دیں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی محبتیں نثار کرتے ہیں، وہ اپنی محبتوں کی بارش ہمارے اوپر کرتے ہیں۔ اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے، ہم لوگ اپنے ماں باپ کے غم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کسی کے والدین کا انتقال ہوا ہو، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، غم کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے کتنا افسوس ہوا، آج 10 سال بعد کیا ویسا ہی ہے؟ نہیں، گزر جاتی، لیکن ایک غم حسین ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جن بی بی کے نام پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس بی بی نے ہمیں غم منانا سکھایا ہے، انہوں نے غم منانا سکھایا۔ اور جن بی بی کے نام پر یہ ایام ہیں، جو چند دن پہلے ایام فاطمیہ گزرے، وہ بی بی وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی پہلی شہیدہ ہیں، ولایت کی پہلی شہید۔ یہ تمام بیویوں کے اتنے احسان ہیں کہ ہم دوری دنیا ان احسانوں کے مقابلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہم اگر تذکرہ کریں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، یا تذکرہ کریں بی بی ام الائمہ کا، یا بی بی زینب کبریٰ کا، یا بی بی ام البنین کا، ان خواتین نے پوری دنیا کو جو درس دیے، اور خاص کر بی بی ام البنین۔ عزیزو، آپ میں اور ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو صاحب اولاد ہیں، بچوں کے باپ ہیں۔ باپ ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ اپنے بچے کو کسی پر قربان کرو، کام آسان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے سے کہا تو حضرت ابراہیم کو بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑ گئی تھی، کام مشکل کام ہے۔ اور جب سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو بھیجا تو جو غم سید الشہداء کے اندر ظاہر ہوا ہے، وہ کربلا میں شاید ہی کسی مقام کے اوپر ظاہر ہوا ہو۔ یعنی اگر میں اس کی روایتوں کو آپ کے سامنے پڑھوں تو مثلاً ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء نے گویا علی اکبر سے کہا کہ بیٹا، باپ کو آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنا علی اکبر کا غم، علی اکبر کا جانا آسان تھوڑی تھا۔ ایک جوان بیٹا اتنا غم دے گیا، اتنا غم دے گیا۔ عزیزو، صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے، نفس المحموم جیسی کتاب کے اندر بھی، دوسری کتب کے اندر بھی، جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، خاک ہو اس دنیا۔ ایک جوان کا غم، اتنا شدید غم۔ جو مرد کے لیے غم اٹھانا پھر شاید آسان ہو، وہ بھی مشکل ہے، مرد کے لیے غم اٹھانا بہت سخت ہے، لیکن ذرا پوچھنا ماں کے لیے کیسا ہے؟ ماں کے لیے اولاد کا غم اٹھانا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ خدا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ بچے کو دے دو، تو تھوڑی دیر کے بعد قرآن میں لکھتا ہے وربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، ورنہ ماں یہ قربانی نہیں دے سکتی تھی، ماں کے دل کو مضبوط کیا تو اس نے یہ قربانی دی۔ میں کہوں گا خدایا یہ تیری کربلا بڑی عجیب جگہ ہے، تو مردوں سے بھی قربانی دلوا گیا، اس سے بڑھ کر تو نے خواتین سے جو قربانیاں دلوائی ہیں۔ ایسا میں صرف طالب علم ہونے کے ناطے اپنی خدمت میں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو خدا کے حوالے کریں اور خدا وعدہ کرے بچے کو لے کر آؤں گا، پھر بھی ان کا دل گھبرائے اور خدا کہے میں نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، تو میں کہوں گا خدا ہے تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا؟ بھائی حضرت موسیٰ نے تو واپس آنا تھا، علی اصغر نے تو واپس بھی نہیں آنا تھا، اور جب سید الشہداء علی اصغر کے خیمے پر آئے اور ماں سے کہا کہ بچہ مجھے دو، تو ماں نے بچہ دیا اور صرف ایک جملہ کہا کہ مولا میرا بچہ شیرخوار ہے۔ یہ تو شیرخوار ہے، خدایا اتنی بڑی قربانیاں مردوں سے بھی دلوائیں، اتنی بڑی قربانیاں خواتین سے بھی دلوائیں، ایک مادر موسیٰ ایک موسیٰ کو دے تو دل اتنا مضبوط کیا۔ خدایا میں ہاتھ باندھ کر تجھ سے اتنا پوچھوں گا تو نے ام البنین کے دل کو کتنا مضبوط کیا؟ چار چار بیٹے قربان کر دیے اور اتنی شان اور اتنی عظمت اتنی شوکت کے ساتھ قربان کیے کہ قربان کرنے کے بعد بچوں کا غم نہ اٹھایا، امام حسین کو یاد کیا۔ یہ بیبیوں نے عجیب کام کیا، اتنی عظمت دکھائی۔ جب بی بی زینب سید الشہداء پر روتی رہی، اون و محمد پر نہیں روئی، اور ام البنین اپنے امام پر روتی رہی اور ایک جملہ بار بار کہتی رہیں، آخری جملہ عزیزو، ایک جملہ بار بار فرماتی تھی، اگر میرے عباس کے شانے نہ کٹے ہوتے۔ لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔